زكاها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم نهاية احترام وقدر اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسمناہ میں درود و سلام کا نذرانۂ محبت پیش کرتے رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، روحانی اور روح پرور خطاب کے لیے فرمائش کی گئی ہے. اب تو دنیا مادی ہو گئی ہے اور روحانیت سے لوگوں کا تعلق ختم ہو گیا اور روحانیت کا اس زمانے میں ایک اور معنی بھی سمجھا جاتا ہے، چٹنگ اور فریب. اس طرح کا بھی ایک روحانی دھندا چل پڑا ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس قسم کی روحانیت کا خطاب ہوں. اس لیے اب کچھ غور و خوض کے ساتھ چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ سماعت فرمائیں اور یہ غور کریں کہ اسلام میں روحانیت کا معنی کیا ہوتا ہے اور روحانیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. درود شریف پڑھنے عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام میں جتنی بھی احکام انسانوں سے متعلق ہیں وہ اس کی قوت کے اعتبار سے اس پر عائد ہوتے ہیں اور ہماری قوتیں بھی مختلف ہیں. مثلا ایک قوت ہے سوچنے اور سمجھنے کی، یہی انسان کی بنیادی قوت ہے. اگر یہ قوت نہ رہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے اور لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی ہو مگر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. بچے اس کے پیچھے شور مچاتے چلتے ہیں، ڈیلے برساتے ہیں. یہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت سب سے بنیادی قوت ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
دوسری اور قوتیں بھی ہیں، ہماری قوت بازو ہے اور ہماری قوت گویائی بھی ہے اور ہماری قوت مالی بھی ہے اور ہر قوت کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر احکام مسلط کیے. سب سے بنیادی حکم جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیا وہ ہماری قوت فکری کے اعتبار سے، جس کو ایمان کہتے ہیں. اگر وہ ایمان ہے تو نماز بھی نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکات زکات ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نماز ایک ایکسرسائز ہے، روزہ آدمی کا فقہ ہے، حج آدمی کا ایک سفر تفریح، زکات مالوں کی فضول خرچی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم سے متعلق ہے وہ ہمارے ایمان کے اعتبار سے. اب ہماری دوسری قوتوں کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں، مثلا بدنی طاقت کے اعتبار سے نماز، روزہ اور حج کا کچھ حصہ، مال کے اعتبار سے زکات، صدقہ فطر اور حج کا ایک رخ، تو یہ سب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب، سب کا محور ایمان ہے اور سب کی ذمہ داریاں ہماری قوت کے اعتبار سے. اسی لیے قوت اگر گھٹ بڑھ جاتی ہے تو اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی گھٹ بڑھ جاتی ہے. زیادہ مال ہو جائے گا تو زیادہ زکات نکالنی پڑے گی، اور اگر طاقت گھٹ گئی تو زکات بھی ختم. اور اگر آپ کے پاس بدن میں قوت ہے مگر بہت کم ہے تو وہ نماز جو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اب بیٹھ کے پڑھیے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو لیٹ کے پڑھیے. وہ روزہ جو آپ عام حالات میں دن بھر کا رکھتے تھے اب اس روزے کو دوسرے دنوں میں قضا کیجیے. اور اگر قوت ایسی گھٹ گئی کہ اب واپس آنے کی بھی کوئی راہ نہیں، جیسے آدمی بڈھا سکھیا گیا اب اس کو امید ہی نہیں ہے کہ کبھی میں جوان ہوں گا، کبھی میں طاقتور ہوں گا، تو ایسا شیخ فانی جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ نہیں رکھتا بلکہ وہ فدیہ دے گا، روزے کا فدیہ دے. اور اس کی تفصیلات آپ یہاں کے علماء سے معلوم کریں. تو میں نے ایک علمی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ بنیادی اعتبار سے قوت فکری کا اعتبار ہے اور دوسری قوتوں کے اعتبار سے، قوتوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے آدمی کے اعمال کی ادائیگی کی ذمہ داریاں بھی محدود یا کچھ اور زیادہ ہوتی ہیں. اب آئیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالی نے ہماری دوسری قوتوں کے اعتبار سے بھی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں ان میں اللہ تعالی نے قوت فکری کی رعایت پھر بھی رکھی. ایک تو ایمان کے اعتبار سے، دوسرے اس اعتبار سے کہ آپ کی قوت فکری میں نکھار پیدا ہو، سوار آ جائے. مثلا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن کو یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے ان کے دل کے اندر ایک نکھار پیدا ہو. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن لوگوں کو سناتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں کو پاک صاف بناتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں، یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور فقہ کی تعلیم یہ بعد میں ہوئی، پہلے دل کے اندر نکھار پیدا کیا گیا، تزکیہ اے قلوب لایا گیا، اور قرآن عظیم کی تلاوت کا بھی ایک مقصد یہی بتائیں، قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دل ان کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف الہی سے لرزنے لگتے ہیں، تو اب دیکھیے یہ باہر کی تو کوئی قوت نہیں ہے، خوف یہ دل ہی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی کے اندر نکھار آتا ہے، قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، جیسے تم سے والوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، کیوں فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بنو، پرہیزگار بنو، تو پرہیزگاری کیا یہ ہے کہ آدمی سر سجدے میں رکھے اور دل دماغ اس کا گڑبڑ گھٹالے میں لگا ہوا، یہ سجدہ ہے، اس سجدے کی قیمت نہیں ہوتی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خط، زبان سے تو تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ چل رہا ہے اور دل میں بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں، ادھر 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 کتنے لوگ، ہم لوگوں کے علاقے میں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، جب سب لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ بھی قاعدے کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر اسی بیچ میں چپکے سے اٹھے دو چار جوتے لے کر کے چلے گئے، اب ایسے لوگ سجدہ کرنے آئے، سجدے کا مقصد ان کا کوئی اچھا نہیں تھا، دل میں جو جوتوں کی چوری تھی، تو اب آپ بتائیں اس سجدے کا کیا وزن رہا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی صوفیے صافی کو رات بھر گریاؤ داری کرتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو اور جگ کے عبادت کرتا ہو، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو کوئی آدمی اس کی عزت کرے گا؟ کیوں نہیں عزت کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ طاعت الہی دل کو سنوارنے کے لیے ہوتی، اگر اس نے سوارا نہیں تو آدمی کے اندر تقویٰ پیدا نہیں، اسی لیے رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، پرہیزگاری یہاں پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوتا ہے، جب آدمی نماز پڑھے طاعت الہی کے اعتبار سے، نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے اعتبار سے، نماز پڑھے اس لیے کہ خداوند قدوس کا قرب ملے، تو وہ نماز اپنے اندر روحانیت رکھتی ہے، وہ آدمی کو سنوارتی ہے اور اس کے دل میں ایمانی حرارت بڑھتی ہے. ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسی عبادتیں ایک تاثیر رکھتی ہیں. چنانچہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا، فلا حاجت للہ الا ترک طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی. کیا اللہ نے کھانا پینا چھوڑوایا تھا رمضان میں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا تھا. ارے میاں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کھانے پینے کا حساب اور بڑھ جاتا ہے.
سبحان اللہ،
آدمی کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، بانٹتا بھی ہے، کیا کیا اس میں ہوتا ہے، اور نئے نئے رنگ کے، نئی نئی ویرائٹیاں اور نئے نئے کھانے کے انداز. اور بار بار پہلے تو کبھی کچھ صبر بھی کر لیتے تھے، مگر رمضان آیا تو اب افطاری کرو، پھر نماز پڑھو تو کھانا کھاؤ، پھر سلامی پڑھی اور بھی کچھ لاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، پھر ذرا صبح کا اجالا چمکنے میں تھوڑی دیر رہی، پھر اٹھو اور پھر جم کر کے کھاؤ پیو. کھانے پینے کے آئٹم بھی بدل گئے اور بڑھ گئے، اور کھانے پینے کا وقت بھی بڑھ گیا، اور آدمی خون جم کے کھاتا ہے. تو میں یہ کیسے سمجھوں کہ اللہ تعالی کے خزانے میں کھانے پینے کا سامان گھٹ گیا تھا اس لیے روزہ رکھوایا تھا؟ یہ دنیا کی گورنمنٹ کیسے اپنی گوڈاؤن کو اور اپنے اقتصادیات کو بحال کرنے کے لیے اس طریقے کے احکام صادر کرتی ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں، جس شخص نے روزہ رکھا اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے گناہوں سے اس نے پرہیز نہیں کیا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی. اس لیے کہ یہ کھانا پینا چھوڑوایا گیا تھا دل کو نکھارنے کے لیے، کہ آدمی گناہوں کی طرف سے بددل ہو جائے، گناہوں کی طرف سے اس کے دل میں ایک بغض اور نفرت پیدا ہو جائے، گناہ کا چک خیال آئے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور خوف الہی سے وہ کانپ جائے. یہ مقصد تھا روزے کا. جب یہ حاصل نہیں ہوا تو کس چیز کا روزہ رکھا آپ نے؟ یہ روزہ تو بس ایسا ہی روزہ ہوا کہ آدمی نے آٹے کا بھوسا تو رکھ لیا اور آٹا پھینک دیا. بھوسا کھاؤ اور آٹا ادھر کر دو، وہ ضائع کر دو. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی روزے رکھے تو اس کے اندر روحانیت پیدا کرے. جب روحانیت پیدا ہوگی تو آدمی کا روزہ بھی مؤثر ہوگا، نماز بھی مؤثر ہوگی، اور حج کرے گا تو حج مبرور ہوگا. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا رب قدیر نے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فرمایا رمضان، یہ جتنے حج کے موسم میں اپنے اوپر حج فرض کیا یعنی حج کا احرام باندھا، تو نہ زبان پر کوئی گناہ کی بات لائے اور نہ کوئی فسق و فجور کرے اور نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے. کیونکہ لوگ حج میں جاتے ہیں تو سفر میں ایک دوسرے سے عام طور سے کچھ کمیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور دل موٹا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف سے لڑائی کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالی نے تین باتوں سے منع کیا، بدزبانی سے بچو، اور فجور سے بچو، گناہ کا ارتکاب مت کرو، حد فرض کیا ہے تو اپنی نگاہ کو بھی قابو میں رکھو، کانوں کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ پاؤں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ زبان پر تو بد زبانی سے پرہیز کر کے زبان پر کنٹرول ہوا، اور فسق و فجور تمہارے تمام اعضاء پر ایک اثر رکھتا ہے، یا تمام اعضاء کے ذریعے سے وہ ایجاد میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر عضو کو کنٹرول میں رکھو کہ فسق نہ ہو سکے، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ سفر میں لڑائی کا شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی پرہیز رکھو۔ تو یہ کیوں بتایا اللہ تعالی نے؟ حج فرض کرو تو یہ سب ایسا اپنے آپ کو بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ تم وہاں پر گناہ معاف کرانے گئے ہو تو بے گناہ ہو کر آؤ، ایسے بے گناہ ہو کر آؤ کہ تم اب گناہگار رہو ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔
سبحان
اس کے ادھر ہے۔ اب آپ کو یہ میں بتاؤں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو قابو میں رکھنے کا کیا طریقہ ہم کو سکھا؟
سبحان اللہ
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ لاکھوں حدیثوں میں سے تین حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا ہے،
کیا
بات ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ۔
سبحان اللہ،
سن لو، تمہارے بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو پورا جسم اچھا، اور وہ برا ہے تو سارا جسم برا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ الا وہی القلب، سن لو، وہ دل ہے، دل دل بن گیا تو پورا جسم بن گیا۔ طبی اعتبار سے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا نظام مختل ہو جاتا ہے، سب پر خلل پڑ گیا، نہ بھوک لگے گی، نہ ٹھیک سے نظر آئے گا، نہ آدمی کھڑا ہو سکے گا، نہ چل سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا، لیٹنے میں بھی عجب بے چینی، ہر طرح سے آدمی بدحواس۔ مگر دل کا ایک روحانی اثر، یہ تو دل کا ایک جسمانی اثر تھا، دل بحیثیت گوشت کے ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کی حرکت صحیح ہے کہ نہیں، پمپنگ درست ہے کہ نہیں، مگر دل کا ایک تعلق روحانی ہے، اور وہی اصل ہے۔ ایک مسلمان دل کو بدن ہونے کی حیثیت سے تو صرف اپنے دوا داروں میں دیکھتا ہے، مگر دل کو جو مسلمان اصل حیثیت سے دیکھتا ہے وہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ دل جو گھر ہاتھ تھا ان کا نہ بنایا اس کو، دل جو گھر ہاتھ تھا ان کا نہ بنایا اس کو، مسجد و دین کے بنائے سے کیا مسجد کو آباد کیا اور دل کو برباد کیا، تو اس اس سے آدمی کو کیا نفع پہنچا. اس لیے سب سے پہلے آدمی پر لازم ہے کہ اپنے دل کو سنوارے, اور دل کے علاج, دل کے سنوارنے کے طریقے کیا ہیں, اس پر بھی غور کرنا چاہیے. رفیقان ملت, عزیزان گرامی, آدمی کا دل بگڑ جاتا ہے تو وہ حال ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, کیا مسجد تو بنا ڈالی شک بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا ڈالی شک بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا. من ہندی میں دل کو من کہتے ہیں, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ اصل میں دل بگڑ جاتا ہے تو سارے حالات بگڑتے ہیں, کہ آدمی حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتا ہے. شک اور شبہے سے بچنا تو بڑی بات ہے, وہ حرام سے بچنے میں بھی اپنے آپ کو سنبھالا نہیں دیتا, اس میں بھی لگا رہتا ہے, اور اس طرح پر آدمی کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں سب خلل میں پڑ جاتی ہیں. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک وجہ سے یہ فرمایا, انما الاعمال بالنیات, عمل کا مدار نیت پر ہے. عمل کا مدار نیت پر ہے. نیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ زبان میں ہوتی ہے, کان اور ناک میں ہوتی ہے؟ نہیں, نیت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. دل میں پیدا ہوتی ہے, زبان سے کہو کہ نہ کہو, دل میں نیت ہو تب تو آدمی کی نماز نماز ہوتی ہے. اب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے, اور زبان سے آپ نے کچھ بھی پڑھا کہ میں نے نیت کی نماز فجر دو رکعت کی, یہ جو کچھ بھی پڑھے, مگر دل میں ارادہ کیا کہ ایکسائز کرنے کی نیت سے کہ کھانا ہضم ہو جائے, تو کیا یہ نماز ہوگی؟ نہیں. ضروری ہے کہ آدمی اس میں قصد عبادت کرے. جب قصد طاعت کرے گا دل میں, ارادہ طاعت, تب اس کے بعد یہ نماز کی پہلی شرط پوری ہوگی, اور وہاں سے نماز کی بنیاد کھڑی ہوگی. اس لیے آدمیوں کو ضروری یہ ہے کہ اپنی نیت پر اپنے تمام اعمال کا مدار رکھے. نیت پر مدار ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہر عمل خیر میں ارادہ طاعت اور ارادہ خیر رکھے.
اللہ,
ارادہ طاعت یعنی اللہ کی بندگی اور اس کی فرما برداری کا ارادہ کریں, تب تو یہ نیت پائی گئی, ورنہ وہ نیت شرعی نہ ہوئی. وہ عرف کے اعتبار سے نیت بمانے ارادہ, کہ نیت بگڑ گئی تو کیا ہوا؟ نیت بگڑ گئی کا مطلب آدمی کا ارادہ بدل گیا. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا, لا تبطلوا اعمالکم, ریاکاری کی نیت سے اپنے عمل کو برباد مت کرو. کیا مطلب؟ نماز دکھاوے کے لیے پڑھی, روزہ دکھاوے کے لیے رکھا, حج دکھاوے کے لیے, ناماوری کے لیے کیا, کچھ نہیں. اسی بنا پر حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث, قیامت کے دن ایک قاری اور ایک مجاہد اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوں گے. جہاد کرنے والے مجاہد سے اللہ پوچھے گا, تو کیا کر کے آیا؟
کہے گا یا رب انی جاہر تو فیکر، میں نے تیرے راستے میں تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کہ اسلام کو اشاعت ملے. اللہ تعالی فرمائے گا نہ، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا کہ کلمت اللہ بلند
انک جاہدت لیقال انک جریع، تو نے اس لیے میدان جہاد میں خوب تلواریں چلائی تاکہ لوگوں میں چرچا ہو اور خوب ذکر ہو کہ تم بڑے بہادر ہو، یعنی لوگ یہ کہیں کہ بہادر ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا بہادر. یہ نیت کر کے تم نے جہاد کیا، یہ نیت تھی ہی نہیں کہ اللہ کا دین پھیلے، نیت تھی کیا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا زبردست بہادر ہے. وقت قیلا، یہ بات تعریف والی تیری کہی جا چکی، یعنی جس مقصد سے تم نے جہاد کیا وہ مقصد دنیا میں ہو گیا پورا. فرشتوں کو حکم ہوگا فیصعب علی وجهه ویلقی فی النار، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا. قاری صاحب آئیں گے، اللہ فرمائے گا تو کیا کرتا تھا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا. وہ عرض کرے گا اے اللہ، میں قراءت کرتا تھا تیری کتاب، تیرا کلام خوب جم کے پڑھتا تھا، شوق سے پڑھتا تھا، یہ میں نے نیکی کی ہے. اللہ فرمائے گا نہ، تو قرآن پڑھتا تھا لیقال انک قاری،
جس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگوں میں تیرے قاری صاحب ہونے کا چرچا کہ ارے بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، بڑے عمدہ قاری صاحب، نمبر ایک قاری صاحب. تو اب وقت قیل، تیری یہ تعریف ہو چکی قاری صاحب قاری صاحب، اب ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. اب میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا، قراءت کرنا کتنی بڑی نیکی،
سبحان اللہ،
جہاد کرنا تو اتنی بڑی نیکی کہ آدمی کے بدن سے جو پسینہ نکلتا اس کو چھوڑو، وہ تو ہی ہے قیمتی. گھوڑے کا پسینہ، وہ جو کچھ گھاس پتا کھائے، جو کچھ اس کے بدن سے وہ گوبر نکلے، سب کا سب اس کے میزان عمل میں تولا.
سبحان اللہ،
اتنا اس کا، اتنی بڑی نیکی. مگر اس جہاد کے میدان میں ذرا سی نیت بدل گئی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، ساری نیکی دھری رہ گئی، آدمی بجائے ثواب پانے کے الٹے عذاب میں چلا گیا. فرمایا رب قدیر نے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم علما یبتغى به، من طلب علما یبتغى به وجه الله لیماری به السفهاء ولیجادل به العلماء وليصرف به وجوه الناس اليه لم يجد عرف الجنه. وہ علم، دین کا وہ علم جو صرف اور صرف خدا کی رضا جوئی کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم اگر کسی نے اس لیے پڑھا کہ لوگوں کو لیمارے میں صفحہ کم علم لوگوں سے بحثیں کرے، بل رجادل به العلماء تاکہ بڑے بڑے عالموں سے وہ ٹکر لے کہ میں بھی پانچ سوالوں میں سے ایک ہوں، اور بل یصرف به وجوه الناس لے، اور اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے خوب نظرانہ دیں.
تو فرمایا حضور نے لن یجد عرف الجنہ، ایسا علم حاصل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے.
اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، علم حاصل کرنا ہو ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کے قدم کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں. فرمایا رسول پاک نے کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے، تھوڑا سا راستہ چلا، تو اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے. فرمایا اس کے رزق میں برکت دی جائے، یہ وہ سب بہت ساری باتیں. مگر آپ مجھے بتائیے، وہی علم آدمی کے لیے ذریعہ نجات، اور وہی علم دل بدل گیا، اثر بدل گیا، اب وہ علم جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. یعنی جنت کے فاٹک پہ بھی جو خوشبو باہر رہے گی وہ بھی نہیں ملے گی، فاٹک بھی نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ کہتے ہیں. اب ذرا آپ سوچو، اس سے کیا یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آدمی کو دل اپنا سنوارنا چاہیے، دل سے برے خیالات نکالنے چاہیے. زیادہ کوشش آدمی کو اس بات کی توجہ کی ہونی چاہیے کہ میں میرے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، رسول کی محبت ہے کہ نہیں. یہ دو کیفیتیں اگر پیدا کرو گے تو بہت ساری برائیاں خود بخود بھاگ جائیں، اور آدمی کسی غلطی کے وقت یہ سوچے کہ اللہ میرا ہر گناہ دیکھتا ہے، ہر نیکی دیکھتا ہے، میرے دل کے خیالات بھی اس سے چھپے نہیں. یعلم الجہل وما یخفا، کھلی ہوئی چیزیں بھی دیکھتا ہے، چھپی بھی دیکھتا ہے. لا یخفا علیہ خافیہ، تو اب اس کی قدرت میں ساری چیزیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. یہ جب آدمی تصور کرے گا تو اس کا دل خود بخود پگھلے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم کی گہرائی سچی ہو لوگوں کے پاس تو کیا حال ہوگا؟ لو رأیتم ما ارى لبکیتم، لو علمتم ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اگر جو کچھ میں جانتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا یا وہ تم دیکھتے تو تم ہنستے برائے نہ کبھی ہنس لیتے، روتے ہر دم، ہر دم روتے ہی رہتے. جب آدمی کے اوپر سچا خوف الہی طاری ہو جائے گا تو ضرور روئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خشیت سے مالا مال کر.
سوال جواب میں رکھو،
وقت ہے کافی.
اچھا،
کسی کو سوال؟
ہر ایک کو اللہ تعالی خوب اچھی طرح سے سوار دے اس کا دل، اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے. جب رسول پاک کی محبت ہوگی تو ان کی ایک ایک ادا سے محبت ہوگی، ایک ایک ادا پسند کرے گا. چنانچہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی مسجد میں سے گزرے، کسی آدمی کو دیکھا سجدہ کر رہا ہے، سر اٹھاتا ہے، رکے، فرمایا کہ لو مت علی ھذا لمت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طریقے پر سجدہ کرتا رہے گا تو رسول پاک کے طریقے پہ تیری موت نہیں ہوگی. تو کیا مطلب ہے؟ وہ
طریقہ پسند کرو جو رسول پاک کو پسند تھا.
سبحان اللہ
جب یہ پسند آ جائے گا تو یہ اسی وقت پسند آئے گا جب نبی پاک سے سچی محبت ہوگی. آدمی گناہوں سے اسی وقت دور رہے گا جب کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں رہے گا کہ اللہ کی گرفت ہوتی ہے. کوئی چیز عام آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے, یہ آدمی کے اختیار میں نہیں. اس لیے آدمی جب اس چیز کا تصور کرے گا یہ نہ سوچے کہ میں تنہائی میں ہوں, اندھیرے میں ہوں اور لوگوں کی نظر سے بہت دور ہوں, تو میرے خلاف کیا گواہی ملے گی؟ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرما دیا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن یعنی قیامت میں جب حساب کے لیے بندہ پیش ہوگا, آج کے دن ہم انسانوں کی زبانوں پر منہ پر مہر بند کر دیں گے, منہ کو بولنے کی سکت نہیں رہے گی. پہلے جب پوچھا جائے گا کیا کرتے تھے, بہت نیکیاں کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اب اللہ تعالی مہر لگا دے گا اور مہر لگ جائے گی. اب ہاتھ پاؤں آدمی کے اعضا خود اب گواہی دینے لگیں گے کہ نہیں اے اللہ اس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, وہ گناہ کیا. تو اب آپ سوچو, کبھی یہ بھی تصور کرتے ہیں لوگ کہ مجھے حساب کے دن حساب کے لیے پیش ہونا ہے اور اس وقت میرے گناہوں پر میرے یہی اعضا گواہ بنیں گے اور اس روز مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کی کون سی تدبیر ہوگی سوائے اس کے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے. مگر وہ شفاعت ملتے ملتے بھی بڑی دیر ہو جائے گی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شفاعت کا وہ مرتبہ حاصل کرے جو آدمی کو پہلے یا دوسرے نمبر پہ ملے گا. وہ اس مرتبے میں جس مرتبے میں صدیقین پہنچائے جائیں گے, یہ پہلا مرتبہ ہے. پھر شہداء اور صالحین پیش کیے جائیں گے, یہ دوسرے. یہ شفاعت سے, شفاعت کے بغیر کوئی نیکوکار بھی جنت میں نہ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنی شفاعت سے جنت میں پہنچائیں گے, مگر گناہگاروں کا نمبر بعد میں آئے گا. اس لیے اتنے بیچ میں کتنا وقت گزر جائے گا اور عذاب کی بے چینیاں کتنی آدمی کو ستا چکی. اس لیے کہ قیامت کا دن گھنٹے دو گھنٹے کا دن نہیں ہے, 50,000 سال کے برابر ہے. اور 50,000 سال میں اتنی لمبی مدت میں ساری مخلوقات کا حساب کتاب کرنا اور سب کو ان کے اعتبار سے ان کی مغفرت یا ان کے عذاب کا حکم صادر کرنا, یہ اس کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو سوچو کہ کب نمبر آئے گا تمہارا. یہاں تو دو دن کی مصیبت نہیں برداشت ہوتی, اس 50,000 سال میں 25,000 سال نہیں, 5,000 سال مان لو کہ جو لیٹ ہوئے یہ معمولی ہے. اتنی دیر کی بے چینی, اتنی دیر کی تڑپ, اتنی دیر کا عذاب, اتنی دیر کی آدمی کے لیے مشکلات کا سامنا معمولی.
اس لیے آدمی اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی ہر وقت فکر کرے, اور یہ فکر ہی آدمی کی اصل روحانیت ہے. اور روحانیت یہی ہے کہ آدمی کو گناہ سے بچائے تو روحانیت ہے, اور نہ بچائے تو روحانیت سے دور ہے. کبھی آدمی اپنے اندر یہ تصور نہ لائے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں, میں گناہوں سے محفوظ ہو گیا ہوں, مجھے اللہ تعالی نے بالکل پاک صاف بنا دیا ہے, یہ نہ سوچے. بلکہ یہ سوچتا رہے کہ نہ معلوم کب میں کدھر چلا جاؤں. اللہ کی ہمیشہ توفیق خیر طلب کرتے رہیں. اس لیے فرمایا گیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ مصر کے پاس چرچا ہوا کہ یہ بہت اچھا خاک کی بڑی عمدہ تعبیر بتاتے ہیں, جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو بلوایا اس نے تعبیر خواب کی پوچھنے کے لیے. یوسف علیہ السلام 60 سال تک جیل کیا کی مصیبتیں جھیل چکے تھے, مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن, جن عورتوں نے انگلیاں تراش لی تھی ان کا حال پہلے پوچھو کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بدنیتی سے پیش آئے. جب تک وہ عورتیں میرے بارے میں اپنی اطمینانی بات نہ کہیں گی میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. سوچیے ایک آدمی کی شان نبوت کس قدر اونچی ہوتی ہے کہ گناہوں کا ذرا سا تصور بھی اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام صدیق ہیں, یوسف ایہا صدیق, ہاں یہ صدیق ہیں, انبیاء میں صدیق شمار ہوتے ہیں. تو اب جب بادشاہ نے پوچھا ان عورتوں سے تو ان عورتوں نے کہہ دیا صاف صاف کہ میں ہم لوگوں نے یوسف کے اندر سوائے پاک بازی کے کوئی بات نہ پائی.
کیا سبحان اللہ,
قرآن مجید میں ذکر ہے. اب یوسف علیہ السلام اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں میں اپنی صفائی پیش کر چکا اس لیے اب میری شان سمجھ لو, نہیں, بلکہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء, میں اپنی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے یہ عورتوں کی گواہی میں نے نہیں مانگی کہ میری پاکیزگی کا چرچا ہو جائے. وما ابرئ نفسی, میں اپنی پاکیزگی کا اظہار نہیں کرنا. ان نفس لأمارة بالسوء, نفس انسانی تو برائیوں کا حکم دیتا ہے, نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے, مگر بتانا یہ ہے کہ نبی کی شان الگ ہوتی ہے. اس لیے گناہ کا نہ وہاں تصور ہو سکتا ہے نہ گناہ کی کوئی صورت نکل سکتی. اسی لیے اللہ تعالی نے انہو کان من عبادنا المخلصین, مخلصین نہیں ہے مخلصین, یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں تھے جن کو ہم نے چن لیا تھا.
سبحان اللہ.
تو اس بنا پر ہم لوگوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کریں تب دل کے اندر روحانیت پیدا ہو. نفس بڑی آسانی کے ساتھ آدمی کو قابو میں کرتا ہے, یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے, ارے اب یہ مشکلات آ گئیں اس میں چھوڑو, آسانی پر عمل کرنا چاہیے. اسلام دین جو ہے آسان ہے آسان ہے آسان ہے, سب کی نہیں ہے سب کی نہیں ہے سب کی نہیں. یہ نفس دھوکہ دیتا ہے بہت مرتبہ, اور اس موقع پر آدمی کو جال میں پھنسا کر چھوٹی سی ایک وہ جائز کام جو خلاف اولا تھا اس کو کرائے گا, پھر ہمت بڑھ جائے گی تو آدمی مکروہ کرے گا, پھر ارے مکروہ ہی تو ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے کرنے کے لیے, اور جب کہتے ہیں یہ کام کر لو کہ ارے یار سنت ہی تو ہے, یعنی سنت ہوتی ہے نہ کرنے کے لیے اور مکروہ ہوتا ہے کرنے کے لیے, یہ مطلب. تو اب ہمت ہو گئی مکروہ کرنے کی, پھر اس کے بعد آدمی محرمات میں پڑھنے لگتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الحلال بجن والحرام بجن وما بینہما متشابہات یا مشتبہات. فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ حلال ہے بالکل کھلے ہوئے, حرام ہیں بالکل بیان کیے ہوئے, ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. لا یعلمها کثیر من الناس, اکثر لوگ خود کے بارے میں جانتے نہیں کہ یہ حلال کے کھانے میں جائے گا کہ حرام کے کھانے میں. تو فرماتے ہیں فرق فمن اتقى الشبهات فاتقى لدينه ولعلمه, جس نے شک اور شبہ والی چیزیں چھوڑ دی ان سے پرہیز کیا تو اس نے اپنے دین کے بچانے کا انتظام کیا,
سبحان اللہ,
اور اپنی آبروئے آبروئے ایمان بچانے کی فکر,
سبحان اللہ,
فاتقى لدینہ ولعلمہ. تو اس لیے اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر شبہ کے کام سے آدمی کو بچنا چاہیے. حرام چیز تو بہت بڑی, بات سے علماء نے فرمایا شبہ کی چیزوں میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو کثرت مباحات میں آتی, بہت زیادہ مباح چیزوں کا استعمال, جیسے بدن چھپانے کے لیے ایک موٹا سا معمولی کپڑا کافی تھا سترے عورت کے, تھوڑا تھا اور لوگوں کی نظر میں ذلت سے بچنے کے لیے ذرا سا اور فیشنیبل ہو گیا, پھر اب ذرا اور لوگوں میں فخر و مباحات کے حساب سے بیٹھیں اب ذرا اور اونچا ہو گیا. اس طریقے سے اب بڑھتے بڑھتے ابھی میں چار روز پہلے ایک ڈاکٹر کے ہاں گیا, کچھ وہ ای این ٹی ڈاکٹر تھا اپنے علاج کے سلسلے میں گیا, تو وہ معلوم ہوا کہ اس کی پتلون جو تھی صرف 50,000 روپے والی پتلون, سمجھ گیا, اور 5.5 لاکھ روپے کی اس نے گھڑی لگائی. میں کہتا ہوں کیا یہ مباح نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ آدمی 5 لاکھ کی گھڑی باندھے اور 5 لاکھ روپے کا سوٹ پہنے, حلال ہے مگر یہ چیز آدمی کے اندر نفسانیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت پر ایسا ضرب کاری لگاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں شوق عبادت بھی ختم ہو جاتا ہے اور ذوق بندگی سے محروم ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے لیے نفس پہلے ان کا پیدا کرو جو صدیقین کا نفس تھا, کہ جن کو اچھے سے اچھا لباس پہنا دو مگر ان کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا, وہ ان کی شان الگ ہے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں ایک دن بھی جتنے کپڑے پہنے ایک کپڑے کو ایک دن بمشکل پہنا, اور جس کپڑے کو ایک مرتبہ پہنا پھر کبھی اس کو دوبارہ نہیں پہنا. کپڑا پہنتے ختم, جو امامہ جو کرتا جو پائجامہ جو تابن جو ٹوپی ایک مرتبہ بدن پہ گئی پھر دوبارہ نہیں گئی اور ایک دن سے زیادہ نہیں گئی. تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ ارے بھائی یہ تو بہت فیشن ہے ان لوگوں کا, نہیں تھا ان کی بزرگی تھی اس میں, شان تھی اس میں, اس کے باوجود ان کے پاؤں پھٹ پھٹ گئے مگر زندگی بھر مدینہ پاک میں انہوں نے جوتے نہیں پہنے. جوتے تو الگ ہیں, انہوں نے خفین یعنی موزے بھی نہیں پہنے مدینہ پاک میں. تو جو اتنے قیمتی شاہانہ لباس ڈیلی بدلتا ہے وہ جوتا نہیں پہن سکتا تھا. مگر لوگ کہتے تھے کہ حضرت امام مالک کے پاس چلو یہ پگڑی لے چلو یہ امامہ لے جاتے, حضور یہ امامہ باندھ لیجئے اپنا والا مجھے دے دیجئے, یہ کرتا حضور یہ کرتا آپ پہنے مجھے اپنا والا دے دیجئے. اس طرح سے ڈیلی ان کے یہاں کپڑے تبرک میں بڑھتے رہے,
سبحان اللہ,
کوئی کپڑا زندگی میں دوبارہ پہننے کو نہیں ملتا, اور جس کو وہ کپڑا مل جاتا اس کی قسمت بن جاتی, اس کے اندر ذوق عبادت بن پیدا. جس نے ان کا امامہ باندھ لیا وہ وقت کا زبردست عالم اور بہت زبر بہت ہی وجی عبادت گزار ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں رونق عبودیت پیدا کرے, ہمیں اسلام کے بنیادی احکام پر عمل کرنے کی توفیق. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ
محمد.